بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 13 جون 2014 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات کی روشنی میں انقلابی جماعت کی تیاری کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں. قرآن مجید کے مطالعے کا جو سلسلے وار معاملہ چل رہا ہے خطبات جمعہ میں، ہم سورہ صف مکمل کر چکے اور اس کے بعد سورہ جمعہ کا آغاز پچھلی بار ہوا تھا، یعنی پچھلے جمعے سے پچھلے جمعے کو، اس لیے کہ لاسٹ جمعہ جو ہے وہ میں کراچی میں تھا جس کی وجہ سے میں یہاں حاضر نہ ہو سکا، لیکن کچھ تمہیدی باتیں ہی ہو پائی تھیں اور باقاعدہ درس کا آغاز سورہ جمعہ کا نہیں ہوا تھا. ہم اللہ کے نام سے آج اس کو شروع کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہے کہ سورہ صف اور سورہ جمعہ جو دو اکٹھی آئی ہیں صورتیں، جڑواں صورتیں ہیں، دونوں مل کر ایک مضمون کو مکمل کرتی ہیں اور ان میں بہت سے مضامین کے اعتبار سے اور آیات تعداد آیات اور بہت سے ظاہری اور باطنی پہلوؤں سے، جن کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، یہ نظر آتا ہے کہ یہ صورتیں مل کر ایک مضمون کو پورا کرتی ہیں، جڑواں ہیں. وہ مضمون کیا ہے؟ سورہ صف میں جو مرکزی مضمون تھا اس کو ذہن میں لے آئیے، بہت اہم مضمون. اور یہ موضوع ہے جو آج سب سے کم ڈسکس ہوتا ہے اور دین کے اس پہلو کو نظر انداز کرنے کی دیدہ و دانستہ کوششیں کی جاتی ہیں اور ایسے دانشور پیدا ہو رہے ہیں کہ جو اس پورے تصور کی نفی کرتے ہیں کہ اسلام میں وہ تصور نہیں ہے. لیکن سورہ صف کا تو وہ مرکزی مضمون ہے، اور وہ مرکزی آیت جس کے اندر یہ مضمون بیان ہوا میں عرض کر چکا، قرآن میں 3 جگہ ریپیٹ ہوئی ہے وہ مضمون. یعنی یہ بات کوئی سرسری انداز سے نہیں آئی. قرآن مجید میں بعض چیزیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں، بعض احکامات جو ہیں ان کی تکرار ہے، ایمفیسس ہے، بعض نہایت گہرے علمی مضامین سرسری طور پر ذکر ہوتے ہیں، لیکن غور و فکر کرنے والے وہاں سے حکمت اور دانائی کے موتی جو ہیں وہاں سے حاصل کرتے ہیں. لیکن جن چیزوں کو پورے طریقے سے اسرٹ کیا گیا انہی میں سے ایک یہ مضمون بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی مشن ہے، اور اس کو قرآن مجید نے 3 بار بڑے اہتمام سے بڑی قوت کے ساتھ بیان کیا. قوت کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی بھی وجہ آ جائے گی. والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، اور دین حق دے کر رسول بھی آ گئے اور ان کے ساتھ الہدا کامل ہدایت نامہ قرآن اور دین حق، نظام زندگی شریعت، مکمل ڈھانچہ شریعت کا، یہ چیزیں دے کر بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ کہ صرف دعوت دیں، صرف تبلیغ کریں، صرف نصیحت کریں، صرف واعظ کہیں؟ نہیں، یہ تو کرنا ہی ہے، یہ تو نبی اور رسول کیا ہی کرتے ہیں. اس سے آگے ہے وہ بات، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس دین کو، اس دین حق کو پورے نظام اطاعت پر، تمام ادیان پر غالب کر دیں. یہ غلبہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. اور غلبے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین غالب ہوگا تو اس سے پہلے جو بھی نظام موجود ہوگا اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا. ایک مشرکانہ نظام تھا وہاں پر عرب میں، اس کے کسٹوڈین جو تھے وہ قریش تھے اور اس کے فائدے اٹھا رہے تھے، مراعات یافتہ طبقہ تھا، ان کے قافلوں کو جو ہے وہ کوئی میری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا تھا، ان کی منوپلی تھی. اور وہ سارے کا سارا کس کے گرد گھوم رہا تھا؟ توحید کے گرد نہیں، 360 بتوں کے گرد، اس نظام کے تحت، مشرکانہ نظام کے تحت. چنانچہ اللہ کے دین کب قائم ہوگا؟ پہلے اس بات کے نظام کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا. یہ ایک انقلابی مشن ہے. صرف دعوت، صرف تبلیغ، جیسے عیسائی مشنری کرتے ہیں، اس میں انقلاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نظام چلتا رہے جوں کا توں. وہ سرمایہ دارانہ ہو، وہ اشتراکیت والا ہو، وہ کچھ ہو، بس نیچے عقیدہ بدل دو آدمی کا، باقی پورا سٹرکچر وہی چلے گا. جو بھی دنیا کے طور اتوار ہیں اسی کے مطابق سماجی نظام، معاشرتی نظام، جمہوری، وہ سیاسی نظام، معاشی نظام. صرف حضرت عیسیٰ کو جو ہے اللہ کا بیٹا تسلیم کرو، الوہیت میں ان کو حصے دار اور شریک تسلیم کر لو، کفارے کا عقیدہ رکھ لو، بیڑا پار ہے. لہذا پوری کی پوری مملکت جو ہے وہ ایک موقع پر عیسائیت اس نے قبول کر لی. انقلاب کوئی نہیں آیا، نظام وہی تھا. اور اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عیسائیت، اس کا مشن تو جاری ہے، افریقہ کے بے شمار ملکوں کے اندر ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. ایون ہمارے پاس سامنے پورے اعداد و شمار نہیں ہے، پاکستان کے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. ہمیں وہ چند افراد تو اخبار میں ذکر مل جاتا ہے کہ جو عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے ہیں، اور جو ایک بہت بڑی تعداد عیسائیت کی طرف جا رہی ہے ان کا پتہ ہی نہیں ہے. انہیں ساری مراعات ہم نے دی ہوئی ہیں اور یہ بہت بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے، لیکن ان کا مطلوب ہی صرف یہ ہے کہ صرف عقیدے کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آ گئی اور بس، باقی اور کوئی تقاضا ہی نہیں. بدقسمتی سے ہم نے اسلام کو بھی اسی مقام پر رکھا ہوا ہے. آج نظام کوئی بھی ہو، سیکولر ہو، باطل کا ہو، تاغوت کا ہو، شیطان کا ہو، اور یہاں عقیدے میں رکھ لو کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، جس کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو ٹوٹل سرنڈر کا نام ہے. اسلام کا مطلب ہی کیا ہے؟ پورے طور پر سر تسلیم خم کر دینا، اللہ کو اپنا رب، خالق اور مالک مان کر پورے طور پر اس کے سامنے بچ جانا. جو اس کا حکم وہ اسی کے مطابق ہم چلیں گے، جو اس کا فرمان، جو اس نے ڈیوٹی دے دی وہ ہم بجا لائیں گے، جو مشن دے دیا اس کی تکمیل کے لیے سب کچھ اٹھا دیں گے. یہ اسلام ہے. چنانچہ عیسائیوں کا معاملہ اور ہے. یہاں پر بات آ رہی ہے دین کی. یہ دین، یہ اب صرف کتابوں میں نہیں لکھا رہے گا بلکہ مشن یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کو قائم اور غالب کیا جائے. یہ ایک انقلابی مشن ہے اور ثابت ہو گیا کہ اللہ نے جو فرمایا تھا تین مرتبہ واقعی یہ مشن پورا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر. جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب و قائم ہو گیا. آپ نے یہ نہیں کیا تھا جیسے حضرت ابراہیم, وہ بھی اللہ کے نبی اور رسول تھے, لیکن ہمارے لیے اسوہ کاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم نے بھی ایک کام کیا تھا بہت بڑا بتوں کے خلاف. آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں اس کا بڑے اہتمام سے ذکر ہے کہ وہ بت خانے میں گھس گئے اور سارے بت جو ہیں وہ توڑ ڈالے. ایک موقع انہیں مل گیا تھا, ساری آبادی باہر نکلی ہوئی تھی, کسی بڑے جشن کے لیے میدان میں گئے ہوئے تھے, شہر خالی تھا, وہ پیچھے رہ گئے. بلکہ اس کے لیے انہوں نے پلاننگ کی تھی, وہ پیچھے رہے اور سارے بت توڑ دیے سوائے ایک بت کے, پیشا بھی رکھ دیا اسی کے کندھے پر. لوگ آئے تو ان کی کیا سراسیمگی کا کیا عالم ہوگا کہ ہمارے بتوں ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا. من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین, یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے, یقیناً بہت ہی ظالم شخص ہے وہ. ظاہر بات اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہوا, وہ بت انہوں نے دوبارہ بنا لیا, نظام تو نہیں بدلا تھا, جماعت تھی نہیں. حضرت ابراہیم کو وہاں سے نکلنا پڑا, پہلے تو آگ میں ڈالے گئے, وہاں سے اللہ نے بچا لیا, پھر بہرحال ترک وطن کرنا پڑا, ہجرت اختیار کی. اس علاقے کا نظام نہیں بدلا بتوں کو توڑنے سے, انہوں نے دوبارہ بت بنا کے رکھ لیا. اللہ کا دین قائم نہیں ہوا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, 360 بتوں کو برداشت کیا ہے بیت اللہ میں. جو بت حضرت ابراہیم نے توڑے تھے وہ ایک بت قدے میں تھے, وہ بت خانے میں تھے. یہاں جو 360 بت رکھے ہوئے ہیں یہ بیت اللہ میں ہیں. کتنا سنگین معاملہ ہے, کیا بیتی ہوگی آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن نہیں, انقلاب تب آئے گا جب انقلابی جماعت ہوگی, اس کے مراحل طے کرنے ہوں گے, اس وقت تک اپنے آپ برداشت کرو. اور جب قوت حاصل ہو جائے اور نظام کو بدل دو, انقلابی جماعت تیار ہو جائے اور اس کو باطل کے سر پر دے مارو اور باطل نظام کا بھیجا نکال دو, اس کے بعد اب بت توڑو. اب آئندہ کوئی نہیں بنا سکتا یہ بت. اب اللہ کا دین قائم ہونے میں ہے, اور مسئلہ صرف بت کا نہیں تھا, پورے نظام کا تھا, سماجی نظام, معاشرتی نظام, معاشی نظام, آئلی نظام, خاندانی نظام. صرف فرد کی ایک ذاتی زندگی اور عقیدے کی تبدیلی کا مسئلہ نہیں تھا, ایک نظام کی تبدیلی کا مسئلہ تھا. مشن یہ دیا گیا, ہاں اس کا آغاز فرد کی تبدیلی سے ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں. تو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, یہ تو تھا مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد یہ مضمون ہے سورہ صف کا مرکزی مضمون, ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے الحمدللہ. اس انقلابی مشن کے لیے جو جماعت تیار کی گئی ہے وہ کس پروسیس سے کی گئی ہے. جب مشن انقلابی ہے تو انقلابی جماعت لازماً درکار ہے. لازماً میں کیوں کہہ رہا ہوں, ویسے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں, وہ چاہے تو اس زمین پر ایک بھی کافر نہ رہے اور سب اس کے مطیع ہو جائیں, لیکن یہ تو غرض تخلیق ہی ہماری جو ہے وہ آزمائش ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, دونوں آپشن دے دیے گئے تم پر ہے, تم یہ رستہ اختیار کرنا چاہتے ہو, یہ رستہ اختیار کرنا چاہتے ہو. لہذا دنیا میں اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس میں انقلاب کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, صرف دعاؤں سے نہیں آتا. اس کے لیے ایک انقلابی جماعت چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی حیات میں وہ وقت آیا کہ انہیں شریعت دے دی گئی, تورات کی الواح ان کو عطا ہو گئی, پورا خاکہ جو ہے اس ایک معاشرت کا دے دیا گیا. اس وقت آپ بنی اسرائیل جو 600,000 سے زائد بتائے جاتے ہیں جو مصر سے نکلے تھے فرعون کی غلامی سے نجات پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیر سرکردگی اب صحرا میں ہیں اور وہاں پر شریعت عطا ہو گئی. اب شریعت عطا تو ہو گئی لیکن شریعت اس لیے تو نہیں آئی تھی صرف تلاوت کی جائے, اب اس کو کہیں قائم کرنا تھا. یہ تمام ریاستی معاملات ہیں, لہذا حکم ہوا کہ اب صحرا سے نکلو اور کسی شہر میں جاؤ, شہر میں آباد ہو جاؤ اور وہاں اللہ کے دین کو قائم کرو. اب یہ وہ مرحلہ تھا, شہر میں جاؤ تو شہر خالی تو نہیں ملے گا کہ آپ کے لیے شہر منتظر ہے. مطلب یہ تھا اب جاؤ اور جہاد کرو, قتال کرو اللہ کے دین کو غالب اور قائم کرنے کے لیے, وہاں پر جو باطل نظام ہے اس کو ختم کرو اور اب اس شریعت کو اللہ کے دین کو نافذ کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 600,000 افراد تھے یہ وہ تھے جو وہ فرعون کی غلامی میں رہے تھے اور کئی صدیوں سے کئی نسلوں سے وہ غلامی جو ہے وہ چلی آ رہی تھی. اس کے نتائج ہوتے ہیں غلامی کی وجہ سے پھر انسان کے اندر ہمت, مردانگی, شجاعت, یہ جو جوہر ہیں انسان کے یہ دب جاتے ہیں. پھر چاپلوسی اور پھر جو ہے وہ کسی طرح سے سیاست بازی, اس قسم کی جو ہے وہ ذہنیت پروان چڑھتی ہے. محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت, اقبال فرماتے ہیں محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک. یہ جو محکومیت ہوتی ہے غلامی اس کے اندر پھر اخلاق اور مروت اور یہ وہ چیزیں رہ جاتی ہیں. بہرحال اس قوم کے ساتھ بھی المیہ ہوا تھا, 600,000 تھے لیکن صاف انکار کر دیا کہ ہم جنگ کے لیے تیار نہیں. وہ ایک بھیڑ تھی, ایک بڑا ہجوم تھا, انقلابی جماعت نہیں تھی, صاف انکار کر دیا. عزت انت و ربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون, نتیجہ کیا نکلا؟ قال فانہا محرمۃ علیہم 40 سنہ. اللہ نے تو یہ شہر تمہارے لیے لکھ دیا تھا کہ ایک دفعہ حملہ کرو یہ فتح ہو جائے گا, اللہ تمہاری مدد کرے گا, اتنی ہمت تم کرو کہ حملہ کر دو. اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا یہ آزمائش ضرور ہے جو تم سے مطلوب ہے. ایسے نہیں صرف دعاؤں سے نہیں, نکلنا پڑے گا. نہیں نکلے ہو تو اب 40 سال کے لیے یہ شہر تم پر حرام کر دیا گیا, بٹکو سرا کے اندر در بدر کی ٹھوکرے کھاؤ. انقلابی جماعت نہیں تھی, دین غالب نہیں ہوا, ورنہ دین تو ان کو بھی دیا گیا تھا اگرچہ وہ انٹیرم تھا. کامل اور مکمل دین ابھی آنا تھا جو آ گیا اس شکل میں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب مشن یہ ہے تو مشن کی تکمیل کے لیے انقلابی جماعت کیسے تیار ہوگی, وہ ہے اصل موضوع, اصل مضمون, مرکزی نقطہ سورہ جمعہ. یہ ہے دونوں صورتوں میں ربط. سورہ صف میں مشن, انقلابی مشن, اور سورہ جمعہ میں اس انقلابی مشن کے لیے افراد کیسے تیار ہوں گے, یہ مرکزی موضوع ہے. لیکن جو مرکزی مضمون سورہ جمعہ کا ہے وہ یہ نہیں کہ صرف یہیں پر ڈسکس ہوا ہے, یہاں تو پوری سورت اس کے گرد گھوم رہی ہے. جیسے وہ آیت جو سورہ صف کا مرکزی مضمون ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی مشن کا ذکر ہے, وہ قرآن میں 3 جگہ آئی ہے, اور یہ مضمون, یہ آیت جو جس میں انقلابی جماعت کیسے تشکیل پائے گی, اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, یہ مضمون قرآن میں 4 جگہ ریپیٹ ہوا ہے. افلا یتدبرون القرآن, جو قرآن کہتے ہیں نا بار بار, قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. سوچنا چاہیے کہ کتنی اہمیت ہے جو 4 مرتبہ اہتمام سے ریپیٹ ہو رہی ہے. ایک بات یہ ہے کہ اس پر جیسے والد محترم بانی تنظیم اسلامی رحمہ اللہ فرماتے تھے, ڈیرے ڈال کے بیٹھنا چاہیے. یہ ہے جا ہی جا, اس پر اب غور کرو, اس کی خاص اہمیت ہے. وہی الفاظ 4 دفعہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وہی ہے اللہ کے جس نے مبعوث فرمایا امیین میں ایک رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. امیین عرب قوم کے لیے لفظ ہے یہ لقب، جو عام مروجہ انداز میں پڑھنے لکھنے کا ان کے ہاں رواج نہیں تھا. ویسے ادب شاعری خطابت وہ اپنی جگہ تھی، لیکن پڑھنے لکھنے والے لوگ گنتی کے چند تھے پورے معاشرے کے اندر، رواج نہیں تھا. بھیج دیا اس میں رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، چار کام کر رہے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ان چار باتوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف چہارگانہ اسے کہہ لیجئے، وہ چار آپ کے مستقل کام جو جس کے ذریعے سے آپ نے انقلابی جماعت پیدا کی ہے، جو پھر باطن سے ٹکرائی ہے، اور جس کا ایک ایک فرد جو ہے ہزار پر بھاری تھا، وہ کیسے تھا؟ وہ یہ چار کام آپ نے کیے ہیں، مسلسل کیے ہیں، اس کے ذریعے انقلابی جماعت وجود میں آئی ہے. اور یہ چاروں باتیں قرآن مجید میں چار جگہ ریپیٹ کی گئی. اب یہ ہے نا چیز نوٹ کر لی، انقلابی مشن تین جگہ ریپیٹ ہو رہا ہے، انقلابی جماعت کی تشکیل کس طریقے سے ہوگی وہ چار جگہ. پہلا مقام ہے سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ دعائیں کب کی ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب ابراہیم اور اسماعیل ان کے ساتھ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام وہ بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، زبان پر ان کے دعائیں تھیں، انہی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اے ہمارے رب، اب یہ جو حضرت ابراہیم اپنی اس نسل کے بارے میں دعا کر رہے ہیں جس کو یہاں آباد کیا ہے، ان میں اس نسل میں میری اس نسل میں اپنا ایک خاص رسول مبعوث فرمانا، یتلو علیہم آیاتک، جو اے پروردگار تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے، تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں تعلیم دے کتاب کی، شریعت کی، احکام کی اور حکمت کی، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو العزیز ہے الحکیم. کئی دعائیں نقل ہوئی ہیں، آخری دعا یہ ہے. چنانچہ اس کے چند رکوع کے بعد آ گیا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دعا کی قبولیت ہو گئی اور فرمایا کہ دیکھو یہی وہ رسول ہیں جن کے لیے دعا کی گئی تھی، اور یہ آ گئے ہیں، تشریف لے آئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے بھیج دیا تم میں ایک رسول جو تم ہی میں سے ہے، جو تمہارے جد امجد ابراہیم کی دعاؤں کا مصداق بن کر آیا ہے. اور یہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی چاروں باتیں. اس کے بعد سورہ آل عمران میں پھر یہ مضمون آیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. چوتھی مرتبہ یہ یہاں پر آ رہا ہے سورہ جمعہ میں، آیت نمبر دو کی حیثیت سے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ چار محنت تھی آپ کی، جس کے چار گوشے تھے، جو آپ نے افراد تیار کیے. انقلابی جماعت بنانے کے لیے پہلے افراد کے ذہن و قلب میں انقلاب برپا کرنا پڑتا ہے، فکری انقلاب. اور اس کے لیے انقلابی کتاب کون سی ہے؟ یہ ہے اتر کر حراس سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. چنانچہ پہلا کام یتلو علیہم آیاتی، وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی آیات تلاوت کر کے سناتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں. یہ قرآن کی آیات کی تاثیر ہے کہ جو اندر باطن میں ایک انقلاب برپا کر دیتی، سوچ بدل جاتی، ترجیحات بدل جاتی. ظاہر بات ہے کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام. یہی اس کو تو معجزے کے طور پر پیش کیا گیا تھا، یہ قرآن معجز نما کتاب ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور معجزے کی ضرورت نہیں. اور عربوں کے لیے تو واقعی اس کتاب نے اتمام حجت کر دیا تھا، انہیں اپنی عربی دانی پر بڑا ناز تھا. جیسے قرآن سنتے تھے بے اختیار پکار اٹھتے تھے کہ ما ھذا قول البشر، انسانی کلام تو نہیں ہو سکتا، دل گواہی دیتا تھا. اور جو اس کے موضوعات ہیں وہ سیدھے دل میں جا کے اتر رہے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کو ذریعہ دعوت بنایا ہے اور خود قرآن میں کہا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. آپ جب ایمان کی دعوت کے لیے نکلتے تھے تو اپنی طرف سے بہت کم آپ کوئی بات کہتے تھے یا الفاظ استعمال کرتے تھے، قرآن ہی پیش فرما دیتے تھے. یہ آپ کا معمول تھا اور قرآن میں یہی تلقین کی گئی ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی تذکیر کیجیے، واعظ فرمائیے، نصیحت کیجیے اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو کہ جو اس کے اندر جو وعید ہے، جو وارننگ ہے، اس سے ڈرتا ہو. یعنی فائدہ تو وہ اٹھائے گا جس میں تھوڑا بہت تقویٰ ہے، لیکن تذکیر کا آدھا قرآن. وانذر بہ الذین یخافون، انذار کیجیے اس کتاب کے ذریعے سے. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. یہ سورہ مریم کی آخری آیت ہے، آیات میں سے ہے. یا نبی ہم نے اس قرآن کو آپ پر بڑا آسان کر دیا ہے، آپ کی زبان پر اس کو بڑا ہلکا آسان بنایا ہے، بوجھ نہیں ہوتا آپ پر. لتبشر به المتقين، تاکہ آپ اسی کے ذریعے سے بشارت دیں، تبشیر کریں، خوشخبری دیں متقین کو. وتنذر به قوما لدا، اور خبردار کریں، انذار کریں، وارننگ دیں اسی کے ذریعے سے، اسی کی آیات کے ذریعے سے. چنانچہ یتلو علیہم آیاتہ، ایک کام تو یہ تھا کہ تلاوت آیات، قرآن پڑھ کر سناؤ، یہی اندر کی دنیا کو بدلے گا. ویزکیہم، علامہ اقبال کے اشعار یاد آ رہے ہیں، آگے بھی پڑھنے کو دل کرتا ہے. وہ جو قرآن کے بارے میں کہا، ای کتاب نیز چیزیں دیگرس، اقبال کے کئی اشعار ہیں یہاں پر. ایک تو شعر سب کو یاد ہی ہے کہ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیز ممکن جز بقرآن زیستن. آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم. وہ کتاب، وہ زندہ کتاب جو قرآن حکیم ہے، اس کی حکمت لا یزال ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں. حکمت کے وہ خزانے ہیں اس میں جو کبھی ختم نہ ہوں. اور قدیم ہے، فاش گویا مانچے دردل مندرس، ای کتابیں نیز چیزیں دیگرست. اقبال کہتے ہیں صاف ہی نہ کہہ دوں کہ جو میرے دل میں مزمر ہے، چھپی ہوئی ہے بات، یہ کتاب نہیں ہے، کوئی اور شے ہے. کتاب کا اپنا ایک کونوٹیشن ہے اس لفظ کا، کتاب ہوتی ہے، اب یہ کتاب ہے یا کتابچہ ہے. قرآن مجید ہمارے حساب سے کتاب ہے جب بین الدفتین جلد بن کر آ جاتی ہے، لیکن یہ عام معنوں میں کتاب نہیں ہے. چیزیں دیگرس کوئی اور ہی شے ہے. کیا ہے پھر؟ مثل حق بناؤ ہم پیداستو، زندو پائندو گویاستو. وہ حق تعالی جس کا یہ کلام ہے اسی کی مانند یہ قرآن بھی الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، انتہائی واضح بھی ہے انتہائی مخفی بھی ہے. جو رب کی شان ہے اسی رب کی شان کی عکاسی اور ریفلیکشن اس کے کلام میں ہے. مثل حق پنہا، حق کی مانند انتہائی مخفی. وہم پیداست ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ سب سے زیادہ نمایاں بھی یہی ہے. زندہ ہو پائندہ ہو گویاست ہوں، یہ کتاب زندہ ہے پائندہ ہے اور گفتگو کرتی ہے. یہ اصل میں کتاب کیا ہے؟ تو اللہ کا کلام ہے، اور کلام جو ہے وہ تکلم کی صفت ہوتا ہے. جو رب کی صفات ہیں انہی صفات کی عکاسی اس کے کلام میں. لہذا اس کو محض ایک کتاب کہنا یہ ہماری اپنی ایک لیمیٹیشن ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی اور لفظ نہیں کہتے، اور عام معنی میں یہ کتاب ہے، لیکن حقیقتاً یہ شے ہی کچھ اور ہے. چنانچہ اب وہ کیا شے ہے؟ اور چوں بجا در رفت جان دیگر شبد، جب کسی کے باطن میں دل میں اتر جائے تو اس کے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے، انقلاب آ جاتا ہے. اور جان چوں دیگر شد جہاں دیگر شبد، اور جب اندر انقلاب آتا ہے تو پھر وہ خارجی انقلاب کا پیش خیمہ بن جاتا ہے. باہر جو انقلاب آتا ہے اس سے پہلے یہ انقلاب ہے، اسی کے نتیجے میں خارج میں انقلاب برپا ہوگا. تو جانچہ یہ ہے انقلابی مشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے لیے انقلابی کتاب یہ قرآن. یتلو علیہم آیاتہ، چنانچہ اللہ کے رسول نے اگر افراد کی زندگیوں میں انقلاب عظیم برپا فرمایا، عمر بن خطاب کو عمر فاروق بنانے والی شے کیا ہے؟ وہ یہ کتاب ہی تھی نا، وہی قرآن کی چند آیات سنی تھی نا اپنی بہن سے جس کو مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا. لیکن وہ چند آیات جو ہیں اس وقت جو اتری ہیں باطن میں، تو عمر بن خطاب جو ہیں وہ عمر فاروق کا درجہ حاصل کر چکے ہیں. مثل حق پنہا ہم پیداست ہوں، زندہ ہو پیندہ ہوا گویاست ہوں، کیوں بجا در رس جان دیگر شبد، جان چوں دیگر شد جہاں دیگر شبد. تو جب اندر انقلاب آتا ہے تو باہر کا انقلاب آئے گا. تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ کے رسول ایک کام اور بھی کرتے ہیں، تزکیہ فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں کا. یہ اپنی جگہ ایک بہت اہم موضوع ہے، لیکن ہم غور کریں گے تو خود قرآن مجید تزکیے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تزکیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان کے اندر خلقی طور پر بہت سی کمزوریاں ہیں. اللہ تعالیٰ تو ایک ذات کامل ہے، وہ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے. انسان میں جہاں خوبیاں ہیں وہاں بہت سی خامیاں اور کمزوریاں بھی ہیں. ایک طرف اشرف المخلوقات ہے، لیکن دوسری طرف اس کے اندر حیوانی تقاضے بھی اسی کے اندر ہیں. اس میں انتقام، غصہ، حرص، لالچ، طمع، حسد، دنیا کی محبت، مال کی محبت، یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قابل اصلاح ہیں، لیکن انسان کی سرشت کا حصہ ہے، اسی سے تو آزمائش ہو رہی ہے. اس نفس کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑے گا، اس کے بغیر بات نہیں بنتی. آپ نے دین پر عمل کرنا ہے، پورے دین پر عمل ممکن نہیں ہے، اس کے لیے قدم قدم پر اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے. نفس امارہ، ان نفس الامارۃ بالسوء، یہ نفس کا ایک جو خاص ڈائمینشن ہے وہ جس میں حیوانیت جو ہے وہ سب سے زیادہ بھرپور شکل میں ہے، وہ تو انسان کو گناہوں کی طرف، امارۃ بالسوء، بری باتوں کی طرف رہنمائی کرنے والی، اس کی طرف کھینچنے والی ہے. وہ ساری خصوصیات اس کے اندر ہیں. اس نفس کو قابو کرنا، اس کی تہذیب کرنا، اس کی اصلاح کرنا، اس کے اندر یہ جو خامیاں ہیں اور جو ایکسٹریمز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی محنت کرنا، یہ ہے تزکیہ. بات تو سمجھ میں آ گئی، قرآن حق ہے اور جو کچھ کہہ رہا ہے صحیح ہے، لیکن اندر جو ہے وہ دل، اس کی بھی تو صفائی ضروری ہے. وہاں پر دنیا کی محبت بھی ہے، جڑیں بڑی گہری ہیں، اولاد کی محبت بھی ہے، مال کی محبت بھی ہے. یہ تزکیہ کیسے ہوگا؟ اس تزکیے کے لیے خود قرآن بھی ایک بڑی مؤثر شے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزکی تھے, آپ نے تزکیہ فرمایا, اور جو تزکیہ آپ نے فرمایا صحابہ کرام کا جو مقام ہے آپ کو معلوم ہے, اس مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, اس لیے کہ ان کا تزکیہ فرمانے والے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ وہ تزکیہ تو آپ نے فرمایا, لیکن یہ تزکیہ ایک مستقل شے ہے, اور خود قرآن بھی تزکیہ کرتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور ہم نے اس قرآن میں وہ چیزیں نازل کی ہیں, مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, جو شفا ہیں اور رحمت ہیں اہل ایمان کے لیے. یہ اصل میں وہ شفا کون سی ہیں, یہ بیماریاں باطنی بیماریوں کے شفا, وہ شفاء لما فی الصدور ایک جگہ فرمایا, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت نصیحت یاد دہانی پہنچ چکی ہے, اور یہ موعظت ہی نہیں ہے, یہ شفاء لما فی الصدور بھی ہے, یہ تمہارے جو سینوں کے امراض ہیں, باطنی امراض, روگ, بیماریاں, ان سب کا علاج بھی یہ قرآن ہے. تو تزکیہ جو ہے قرآن مجید بھی تزکیہ کرتا ہے, قرآن آیات میں یہ تاثیر ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام سے یہ تزکیہ کا لفظ آپ کے ساتھ چار دفعہ آ رہا ہے قرآن مجید میں, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تزکیہ پر انشاءاللہ گفتگو میں بعد میں بھی کروں گا, اس آیت کو پورا کر کے آج ختم کرتا ہوں. اور آپ نے تعلیم دی کتاب کی اور حکمت کی, وہ جو آپ کے گرد لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ایمان لائے ہیں, ان کی جو آپ تربیت فرما رہے ہیں, تزکیہ فرما رہے ہیں, تعلیم فرما رہے ہیں, تعلیم کتاب. کتاب ویسے قرآن مجید بھی ہے, اس کا ذکر تو پہلے آ گیا, یتلو علیہم آیاتہ, آپ اس قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں. تعلیم کتاب میں اصل میں وہ خاص ایک پہلو ہے جس کی طرف اشارہ ہے, شریعت کا علم, حلال اور حرام کیا ہے, جائز اور ناجائز. لفظ کتب اور یہ کتاب کا لفظ جو ہے وہ فرض ہونے اور واجب ہونے کے لیے آیا قرآن مجید میں, کتب علیکم الکتاب, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. اب یہ جو ہے تم پر لازم کیا گیا, یعنی کون سی چیزیں فرض ہیں واجب ہیں, تو یہاں پر یعلمہم الکتاب, اس میں خاص طور پر اس قرآن کی تعلیم کا وہ گوشہ ہے جس کو ہم کہیں گے شریعت, حلال و حرام, جائز اور ناجائز, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اس کی بھی تعلیم دینے آئے پائے تھے. والحکمہ, اور حکمت کی تعلیم, اس پر بھی صرف میں اس وقت ترجمہ ہی کر کے گزروں گا, تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہوگی. حکمت جو ہے وہ تعلیم کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے, اشیاء کی اصل حکمت معلوم ہو جائے, شے کی حقیقت معلوم ہو. اہل نظر ذوق نظر خوب ہے, لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا, ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. اسی طریقے سے کچھ چیزیں ہیں احکام شریعت ہیں, روزہ فرض کر دیا گیا, لیکن اس کی حکمت کیا ہے؟ ٹھیک ہے اللہ نے فرض کیا, اللہ کو اختیار ہے, وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ آقا ہے, ہم بندے ہیں, ہم پر جو چیز چاہے وہ فرض کر دے, لیکن اس کا کوئی حکمت بھی ہے, کوئی ہمارے لیے اس میں افادیت بھی ہے. اب ایک یہ ڈائمنشن آ جاتا ہے, کتاب کی تعلیم بھی اور ساتھ حکمت بھی ہے. نماز کیوں فرض کی گئی, حکمت کیا ہے؟ چنانچہ یہ چیز بھی, حکمت بھی قرآن مجید کا ایک مستقل موضوع ہے. اور حکمت بحیثیت مجموعی یہ ہے کہ دین کے پورے سسٹم کو سمجھنا. آج ہم جسے کہتے ہیں نا مچھر چھانتے ہیں اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہیں, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے, جب وہ ان کا نزول جب وہ مبعوث کیے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, وہ بھی ایک مسلمان قوم میں مبعوث ہوئے تھے, اس سے پہلے وہ یہودی تھے, اہل کتاب تھے, حضرت موسیٰ کو ماننے والے تھے بنی اسرائیل جن میں وہ مبعوث ہوئے. چنانچہ وہاں پر انہوں نے دین کی تعلیم بھی دی, حکمت کی باتیں بھی اس کے اندر بہت سی ملتی ہیں, بہرحال یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت جو ہے وہ چوٹی کی شے ہے، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور ان کا جو جملہ تھا کہ سموچے اونٹ نگل جاتے ہو اور مچھر چھانتے ہو، دین کی تعلیمات تو بہت سی ہیں، نماز کی کچھ سنتیں بھی ہیں، کچھ فرض بھی ہیں، کچھ واجب بھی ہیں، اب اگر کوئی شخص خیال نہ رکھے اور جو اس کے صرف مستحبات ہیں ان کا خیال رکھ رہا ہے اور فرض اور واجب جو ہے اس کو نظر انداز کر رہا ہے، تو وہ تو پورے ڈھانچے کو جو ہے تلپٹ کر رہا ہے. اسی طریقے سے کیا چیز جائز کیا ناجائز، اس کی بھی گریڈیشن بھی ہیں، اور دین میں بڑی بڑی شے کیا ہیں جن سے بچنا ضروری ہے اور جن کا اہتمام ضروری ہے، اور چھوٹے معاملات کیا ہیں. جب بگاڑ آتا ہے تو ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں، مثلا جو چیزیں اختلافی ہیں اور اس کی کوئی بڑی شدت نہیں ہے، معمولی علمی اختلافی، آمین جو ہے بالجہر کہنی ہے یا دل ہی دل میں پڑھنی ہے نماز کے دوران، اب ایک یہ مسئلہ ہے، تراوی کا مسئلہ ہے، رفع یدین کا مسئلہ، اب یہ چیزیں جو ہیں یہ پورے دین کے سٹرکچر میں یہ معمولی علمی اختلافات ہیں جس سے کوئی بڑا فرق واقعی نہیں ہوتا، اور جو بڑے معاملات ہیں جن کی وجہ سے مسلمان اللہ اور رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، اس کا شعور ہی نہیں ہے، اس کا بتانے والا ہی کوئی نہیں ہے، ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات. حکمت یہ ہے کہ انسان جانے کہ اصل ایشو کیا ہے دین میں، اہم ترین معاملات کیا ہیں، اور پھر ان کو پرائرٹی نمبر ون دے. جب آپ ان کو اگنور کر کے جو بڑی چیزیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی معمولی علمی اختلافات جو کہ گوارا ہیں، جس پر ایک دوسرے کی تکفیر نہیں ہوتی، ایک جو ہے گناہگار نہیں ہوتا ایک شخص، یہ اختلاف وہ ہے جس کی گنجائش ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے سے سرپٹول ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ سارے فتوے دیے جا رہے ہوں، یہ ہوتی ہے کسی بھی قوم کے زوال کے آثار اور اس کے مظاہر، کہ مچھر چھانتے ہیں اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہیں. مچھر کے معاملے میں بڑے حساس ہیں تو وہ کہیں ہم نہ، لیکن پورا پورا اونٹ نگل رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہے. یہ ہو جاتا ہے جب حکمت سے کوئی قوم بے بہرا ہو جائے. تو حکمت دین میں کس شے کا کیا مقام ہے، اور جو احکامات دین ہیں ان کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا فوائد ہیں کہ جو مضمر ہیں، بہرحال یہ بھی ایک دین کا گوشہ ہے، اس کی بھی تعلیم دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود حکمت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ یہ قرآن مجید میں ہے، اور احادیث رسول حکمت کا بہت بڑا ذخیرہ. تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پہلی آیت تو شاید پہلی مرتبہ پڑھی تھی ہم نے پچھلے جمعے، اب یہ دوسری آیت ہے، اس پر بھی مزید گفتگو انشاءاللہ ہوگی. اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم اور شعور عطا فرمائے، اور جو دین میں اہم ترین اشیاء ہیں ان کو واقعی ان کی قدر و قیمت کو ہمارے ذہنوں میں جاگرک فرمائے، اور صحیح رخ پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حالات حاضرہ کے حوالے سے سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں ہے، کہ معاملات بد سے بدتر کی طرف جا رہے ہیں. جس پروسیس کا آغاز 9/11 کے بعد ہوا تھا، جب ہم نے امریکہ کی جنگ کو اپنی جنگ بنایا اور اس کے اندر کود پڑے، اس کے جو نتائج ہیں وہ شاید آپ کو یاد نہ ہو. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بانی تنظیم اسلامی رحمہ اللہ، انہوں نے اس وقت کے حالات دیکھ کر کہا تھا کہ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. ان کا اتنا شدید احساس تھا کہ ہم جس اللہ اور رسول سے بے وفائی اور غداری کے جس رستے پر چل رہے ہیں اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، تو وہ اب محسوس ہوتا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ اصلاً تو پاکستان کا جواز ختم ہو چکا ہے، ہم نے اللہ کے اور اس کے دین سے وہ غداری کی ہے، اس کا اتنا بڑا احسان تھا کہ اس نے ہمیں یہ خطہ زمین آزاد عطا کر دیا کہ اپنا نظام بناؤ، نہ ہندو تمہارے لیے رکاوٹ ہے نہ سکھ رکاوٹ ہے، ایسا نظام بناؤ کہ اسلامی ریاست کا نمونہ پوری دنیا کو دکھا دو، پورا موقع تھا ہمارے پاس، لیکن ہم گرتے ہی چلے گئے پست سے پستر کی طرف. اور اس پستی کی انتہا یہ تھی کہ اسلام کے خلاف جو امریکہ نے جنگ لڑنی شروع کی، وار آن ٹیرر، جو لازمن واضح طور پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھی، اس میں ان کے فرنٹ لائن لڑائی بن کر ہم نے اپنے پڑوس میں جو واحد اسلامی ملک تھا، اسلامی حکومت تھی، اس اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا ہے. لہذا وہ کہتے تھے اب اس قوم کے لیے جواز کوئی نہیں رہ گیا، اب کتنی مہلت اللہ دیتا ہے نہیں معلوم، سچی توبہ کریں حالات بدل جائیں گے. لیکن سچی توبہ کا معاملہ تو تب ہوگا جب ہمیں اپنی غلطی کا احساس تو ہو، اور اگر ہم اپنے جرم کا احساس ہی نہیں ہے تو کون توبہ کرے گا؟ تو سچی توبہ کریں گے تو حالات بدلیں گے، یہ ان کا ایک ڈٹرمنٹ موقف تھا. اور آپ کو معلوم ہے قرآن اور سنت الحمدللہ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت ان کو عطا فرمائی تھی، اور یہ کریں گے تو پھر دنیا میں شاید ایک بہت اونچا مقام ہمیں مل جائے، اور اللہ کی مدد تبھی آئے گی. اور اس کے بغیر نہ پاکستان مستحکم ہو سکتا ہے نہ اس کی سالمیت برقرار رہ سکتی ہے. یہ وہ ان کا موقف تھا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے رہنماؤں کو بھی صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آزمائش میں ہمیں صحیح طور پر اس سے نبرد آزما ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.